إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک حدیث ذکر کی گئی تھی جس پر بات مکمل نہ ہو سکی تھی. یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے اپنے حج کے موقع پر ذوالحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کو منا کے میدان میں واقع مسجد خیف میں ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کا آغاز ایک دعا سے ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تروتازگی عطا فرمائے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی جو میری کسی حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے، اسے اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے، اور پھر پوری امانت کے ساتھ اسے آگے پہنچا دیتا ہے. اس پہنچانے کا بڑا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب سے یہ فرمایا تھا: لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعل. اللہ رب العزت اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو دین کا فہم دے دے، دین کی ہدایت دے دے اور دین کی سمجھ دے دے، تو یہ پوری دنیا سے قیمتی ایک دولت اور خزانہ جو تمہیں حاصل ہو گیا. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من دعا الى ہدى کان له مثل اجر من تبعه من غیر ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. جو شخص ہدایت کی دعوت دے اور کچھ لوگ اسے قبول کر لیں، تو قبول کرنے والوں کا جو بھی اجر و ثواب ہے اللہ رب العزت اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا. اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اجر میں کمی کر کے انہیں عطا فرمائے گا، بلکہ انہیں بھی پورا اجر دے گا اور اس دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب سامع رب مبلغ اوعى له من سامع، اس دین کو آگے پہنچا دو اور جو حدیث تم تک پہنچے اسے آگے بیان کر دو. بعض اوقات جس شخص کو تم پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ سمجھدار، زیادہ حافظ اور زیادہ متقن ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم اسے پہنچانے جاؤ گے تو تمہیں اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، اور یہ بھی ایک فضیلت ہے پہنچانے کی. اور ایک اضافی خوبی ہے کہ جسے آپ پہنچانے جا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا حافظ ہو سکتا ہے، تو اس کے علم سے، اس کے عمل اور اتقان سے آپ مزید مستفید ہو سکتے ہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے محدثین جنہوں نے علم آگے پہنچایا اور ان کے شاگرد ان سے زیادہ حافظ اور متقن ثابت ہوئے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت سے مشائخ ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں، بلکہ ان کے شیخ قتیبہ بن سعید کا قول ہے کہ لو کان البخاری فی الصحابہ لکان عالما. امام بخاری کا مقام تو یہ ہے کہ اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی علم ہوتے. علم پہاڑ کی چوٹی کو کہا جاتا ہے. پہلے دور میں لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے راستوں اور منزلوں کا تعین کیا کرتے تھے، یعنی رہنما ہوتے. مزید کہتے ہیں کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کا فضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ. امام بخاری کی فوقیت اور فضیلت اور برتری تمام محدثین پر ایسے ہے جیسے امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی برتری اور فوقیت تمام صحابہ پر ہے. تو یہ ان کے ایک استاد کی گواہی، بلکہ ان کے شیخ علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے کہ ما رآ مثل نفسہ، امام بخاری نے اپنے جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، جو بھی دیکھا وہ اس سے کم تر ہے علم میں، عمل میں، حفظ و اتقان میں. تو پھر بعض اوقات جسے آپ پہنچانے جا رہے ہیں وہ آپ سے بڑا حافظ ہو سکتا ہے. اور اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ کہ اس کے علم سے آپ بھی مزید مستفید ہو سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ جو علم آپ اسے دیں گے چونکہ وہ اس راہ میں کام کر رہا ہے اور اس علم کو آگے نشر کر رہا ہے تو اس کے نشر کا فائدہ آپ کو ہوگا. جو شخص کسی علم کی دعوت دے اور لوگ اسے سنیں اور قبول کریں تو ان کا اجر اس کو ملے گا، اور ان کی دعوت کو آگے لوگ سن کر قبول کریں تو ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہ سکتا ہے اور صدیوں پر محیط ہے. اس علم کی ایک شمع آپ نے روشن کر دی تو اس سے چراغ اگر جلتے جا رہے ہیں تو ان سارے چراغوں کا اسے بھی فائدہ ہوگا جس نے علم کی پہلی شمع روشن کی. اور اور اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے فقہ کو لینے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، تو جب وہ فقہ لیں گے تو ان کو بھی فقاہت حاصل ہوگی. یہاں چونکہ بیان حدیث کا ہو رہا ہے اور لفظ فقہ کا ہے، تو اس میں ایک بڑی قوی دلالت ہے کہ حدیث در حقیقت فقہ کا نام ہے اور فقہ حدیث کا نام. فقہ کوئی حدیث سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ فقہ مقبول اور محبوب وہ فقہ ہے جس کی اساس نبی علیہ السلام کی حدیث ہو، اور جس فقہ کی اساس لوگوں کی رائے ہو، قیاس ہو، اور اپنی خود ساختہ باتیں ہوں، فتوے ہوں، وہ فقہ قطعاً قابل تعریف نہیں. تو پھر یہ ایک عجوبہ ہوگا کہ جو اس فن حدیث کا سب سے بڑا امام ہے اور سب سے پہلا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 5500 سے زائد حدیثیں روایت کی، انہیں لوگ غیر فقیہ کہہ دیتے. حالانکہ فقہ نبی علیہ السلام نے حدیث کو قرار دیا ہے، کیونکہ آپ کے خطبے کا آغاز حدیث کے بیان سے ہوتا ہے کہ جو میری حدیث کو سنے اور آگے پہنچا دے، اللہ اس کے چہرے کو درودادہ کر دے. اور پھر فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ بعض اوقات فقہ کا حامل، فقہ کا طالب غیر فقیہ ہوتا ہے اور وہ طلب کر کے فقیہ بن سکتا ہے. تو یہاں حدیث کو فقہ کہا گیا ہے، تو فقہ کی اساس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور وہ فقہ جس کی بنیاد رائے ہو اور ذاتی فتوے اور ملفوظات اور باتیں ہوں، وہ قطعاً قابل تعریف فقہ نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے بھی اس دین کی بنیاد اپنی وحی قرار دی ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو، یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم آراء الرجال کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ملفوظات اور بزرگوں کی باتوں کا نام نہیں ہے جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ کوئی سند ہے، بلکہ صراط مستقیم وحی الہی کا نام، قرآن و حدیث کا نام ہے. کیونکہ اللہ کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک قرآن اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو پھر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جو حدیث کا سب سے پہلا طالب اور حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسے لوگ غیر فقیہ کہہ دیتے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ احادیث سے بچنے اور احادیث کو ٹالنے کی ایک سازش ہے. اہل الرائے کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ اہل الحدیث ہم پر قرآن پڑھ کر حجت قائم کریں تو قرآن میں تاویلیں کرنے کے بہت سے بہانے موجود ہیں، اور اگر حدیث پڑھ کر ہم پر حجت قائم کریں تو حدیث کے انکار کے ہم نے بڑے قاعدے بنا دیے. مثلا ایک قاعدہ یہی ہے، ایک حدیث پڑھیں ہم پوچھیں اس کا راوی کون ہے، وہ کہیں ابو ہریرہ، تو فٹ کہہ دو وہ تو غیر فقیہ ہے، تو اس حدیث کو رد کرنے کا موقع بن گیا، قاعدہ بن گیا. یہ سازش حدیث کے خلاف نہیں بلکہ پورے دین کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث فہم دین کی بنیاد ہے. دین آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا، قرآن نے مرکزی قاعدے بیان کیے ہیں، ان قواعد کی تفصیلات حدیث سے ملیں گی. قرآن ایک جامع کتاب ہے اور اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر ان کی تفصیل کی گئی. وہ تفسیر بھی حکیم و خبیر کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے, اور وہ تفسیر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. عقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. قرآن نے اصول قائم کر دیا نماز کی فرضیت کا, کیسے قائم کریں, کیا طریقہ ہے, کتنی رکعات ہیں, کیا ترتیب ہے, رکوع کب کرنا ہے, سجدہ کب کرنا ہے, قیام کب کرنا ہے, تشہد کب کرنا ہے, قیام میں کیا پڑھنا ہے, رکوع و سجود میں کیا پڑھنا ہے, یہ ساری تفصیل اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے آپ کو ملے گی. تو قرآن نے جو کہا نماز قائم کرو, یہ نماز آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کا ارتکاز اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر نہ ہو. تو یہی دین ہے, یہی فقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث کو فقہ کہا ہے, جس کا معنی یہ کہ حدیث فقہ ہے اور فقہ حدیث ہے, اور فقہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ فقہ فقہ محبوب اور ممدوح ہے اور قابل تعریف ہے, جس کی اساس اللہ کی وحی ہو اور خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہو. اور آگے فرمایا کہ ربا حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ, وہی بات کہ بہت سے فقہ کے حاملین جو اس حدیث کو حاصل کرتے ہیں اور وہ اسے اس شخص تک پہنچاتے ہیں جو اس سے بڑا فقیہ ہے اور اس سے بڑا سمجھدار ہے. اس کا معنی یہ کہ آپ پہنچائیں, اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سے بڑے افقہ اور سمجھدار کو حدیث پہنچائیں گے تو اس کی فقاہت کا آپ کو فائدہ ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسے شخص تک پہنچا دیں گے جو حدیث کے بیان اور نشر کا کام کر رہا ہے اور امت کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے, تو آپ کی پہنچائی ہوئی حدیث وہ آگے بیان کرے گا, اور اس طرح جو ایک دائرہ کار ہے وسیع ہو جائے گا اور وہ سارا اجر و ثواب آپ تک بھی پہنچے گا. یہ سارا امر مفید ہی مفید ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی, وہ یہ آپ کا کلمہ ایک تمہیدی ہے, آپ نے اس شخص کے لیے چہرے کی رونق اور چمک دمک کی دعا کی جو نبی علیہ السلام کی کسی ایک حدیث کو سن کر آگے پہنچا دے. اب ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں یعنی اس تمہید کے بعد, تاکہ اس حدیث کی عظمت اور اس کی حقیقت اور حیثیت واضح اور نمایاں ہو جائے. فرمایا کہ ثلاث لا یضل علیہن قلب امرئ مسلم, تین چیزیں ایسی ہیں, ان تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل دھوکے اور خیانت کا شکار نہیں ہو سکتا. یغلو یا کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور یغلو یا کی پیش کے ساتھ بھی. اگر یغلو ہو تو یہ غل سے ہے, اور غل کا معنی حسد, عداوت, حقد اور کینہ, اور اگر یغل ہو تو یہ اغلال سے ہے, اور اغلال کا معنی خیانت. حدیث کا معنی یہ ہے کہ تین امور ایسے ہیں کہ ان تین امور کے بارے میں ایک مسلمان کا دل کسی عداوت کا, کسی خیانت کا, کسی حسد اور کینے کا شکار نہیں ہو سکتا. اور اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں اس کے دل میں خیانت ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے اور کینہ ہے, تو وہ اپنے اسلام پر نظر ثانی کرے, اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے, کہیں نہ کہیں جھول ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی کمی. وہ تین امور کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ, ایک یہ کہ ہر عمل اللہ کے لیے خالص رکھنا, اخلاص اللہ رب العزت کے لیے ہر عمل انجام دینا خالص اللہ کے لیے, نیت اللہ کے لیے ہو, وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. تو یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں کسی مسلمان کا دل دھوکے اور خیانت کا شکار نہیں ہو سکتا, اور اگر اس بارے میں خائن ہے, معنی ریاکار ہے اور شہرت پسندی کی طرف مائل ہے, اپنی شہرت چاہتا ہے, اپنی نیکیوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور اپنے اچھے اعمال کی تشہیر چاہتا ہے, تو اس کے اسلام اور ایمان میں کہیں نہ کہیں جھول ہے, اس کے تعلق باللہ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. وہ نظر ثانی کرے, بار بار چیک کرے, یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. کیونکہ ایک مسلم, ایک مومن یہ چاہے گا کہ اس کے عمل کا ثواب اس کو اس کا خالق اور مالک عطا فرمائے, اور خالق اور مالک تو ہی عطا فرمائے گا جب وہ عمل اس کے لیے خالص ہو. حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء, کہ تم جو عمل کرتے ہو اس میں غیروں کو شریک کر لیتے ہو, فلاں کو دکھانا ہے فلاں کو دکھانا ہے اور مجھے بھی دکھانا ہے, تو یاد رکھو جتنے بھی شرکاء ہیں میں ان سب میں بے پرواہ ہوں, سب میں زیادہ بے پرواہ ہوں, میں اس عمل کو تقسیم نہیں کروں گا کہ اس عمل کا 20% فلاں کے لیے ہے اور 10% فلاں کے لیے اور 50% میرے لیے ہے, بلکہ ایسے عمل کو میں چھوڑ دوں گا اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا. تو یہ کتنی زبردست تنبیہ. اس کے بعد ایک مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری آ جائے اور دکھاوا آ جائے اور اپنے عمل کے تعلق سے وہ تشہیر کے جذبے کی طرف مائل ہو, یہ ناممکن ہے. پھر تو ایک مومن اپنے عمل کے حوالے سے لا محالہ مخلص ہوگا, کیونکہ وہ عمل کا اجر چاہتا ہے, ثواب چاہتا ہے. اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث ایک تاثیر کا درجہ رکھتی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا, جو اس کی نیت ہوگی, جو وہ نیت کرے گا وہ اس کو حاصل ہوگا. یہ حدیث ایک تاثیر کا درجہ رکھتی ہے. کوئی بھی عمل ہو, یہاں کوئی عمل مستثنا نہیں ہے, بڑا ہو چھوٹا ہو, ذکر و اذکار ہو, بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, قلبی عبادت ہو, عقیدہ ہو, فروع ہو, جتنے بھی عمل ہیں ان سب کا مدار جو ہے وہ نیت ہے. اور یاد رکھو جو نیت ہوگی وہی تم کو اجر ملے گا, وہی ثواب ملے گا. تو ایک شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ راضی ہوگا اور جو اس کا ثواب طے ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا. اور ایک شخص اگر دنیا کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے, دنیا راضی ہو یا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس عمل کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا. تو اتنے کڑے امتحان کے بعد ایک مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری آ جائے, وہ رات کو چھپ کر قیام اللیل کرتا ہے اور دن کو اعلان کرتا پھرتا ہے کہ رات میں نے تہجد پڑھے, ایسا ممکن ہے ہرگز نہیں. اور اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے, کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان تین امور کے بارے میں ایک مومن کے دل میں خیانت آ ہی نہیں سکتی. تو پھر یہ خیانت کیوں, یہ کینہ اور عداوت کیوں, جس کا معنی ایمان میں کہیں جھول ہے اور کہیں کوئی کمی ہے, افراد و تفریط ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. اخلاص جو ہے وہ قبول عمل کی جو دو اہم بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے. دو بنیادیں کیا ہیں, ایک اخلاص کا ہونا, دوسرا عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا. ان دو بنیادوں پر قبول عمل قائم ہے. ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمل میں اللہ کے لیے مخلص ہو اور اس کا عمل اور طریقہ عمل دونوں نبی علیہ السلام سے ثابت ہو, پھر وہ عمل عند اللہ قبول ہوگا. اور اگر اخلاص نہ ہو یا اخلاص تو ہو لیکن سنت مصطفیٰ کی مطابقت نہ ہو تو عمل مردود ہے پر قطعاً قابل قبول نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا, ایک انسان کو پیدا کرتے ہیں پھر اس کو مارتے ہیں, دوسرا پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے, تو یہ حیات اور موت کا نظام قیامت تک قائم رہے گا. یہ ہم نے کیوں قائم کیا, کیا اس کی وجہ ہے, کیا اس کی حکمت ہے؟ فرمایا کہ ایک لیبلوکم ایکم احسن عملا, تمہاری یہ حیات ایک امتحان اور آزمائش ہے, اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ احسن عمل کون لے کر آتا ہے. احسن عمل, بس احسن عمل کے تعلق سے تمہاری ابتلاء اور تمہارا امتحان قائم ہے. یہ احسن عمل کیا ہے؟ قاضی فضیل بن عیاض بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے, انہوں نے احسن عمل کی تفسیر کی ہے, اے اخلصہ واصوبہ, کہ احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوں, ایک یہ کہ وہ اخلص ہو اور دوسرا یہ کہ وہ اصوب ہو. پھر خود ہی اس کا معنی بیان کرتے ہیں, وہ معنی کون ہی خالص, اخلص ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان یکون خالصا للہ, کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، کسی اور کی شراکت نہ ہو. وہ معنی کونہ صوابا، اور اسود ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اخلص کا معنی خالص ہو، اسود کا معنی درست ہو. خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں قطعاً کسی ریاکاری کی نیت نہ ہو، اور درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو یہ دو بنیادیں ہیں قبول عمل کی. تو اس میں ایک انتہائی قوی بنیادی اخلاص ہے. آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، ایک عالم دین، قاری قرآن، ایک سخی، ایک شہید، تینوں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تینوں کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں. پوری زندگی قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ دنیا کے پہاڑوں سے بڑی نیکی ہے، اور پوری زندگی سخاوت کے عمل پر قائم رہنا بہت بڑی نیکی ہے، اور پوری زندگی ایک انسان جہاد کے میدان میں گزار دے حتیٰ کہ شہید ہو جائے، بے مثل نیکی ہے. تینوں پیش ہوں گے. اللہ رب العزت علام الغیوب فرمائے گا کہ اے قاری اور عالم، تو نے اس لیے پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھ کو علامہ اور قاری کہیں، حافظ کہیں، اور اے سخی، تو نے اس لیے سخاوت کی کہ تمہاری سخاوت کا چرچا ہو، اخباروں میں فوٹو چھپے، اتنی بڑی قربانی کر رہے جو 10 لاکھ روپے کی تھی، اور فخر سے تم کھڑے ہو ساتھ، یہ تمہاری نیت تھی. اور اے شہید، تم نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تمہاری شجاعت اور بہادروں کی داستانیں بن جائیں. وقد قیل، دنیا میں یہ سب کچھ حاصل ہوا، تم کو علامہ کہا گیا، تم کو سخی کہا گیا، اور تم کو بہادر کہا گیا. اس ہاڈو بھی الی النار، اے فرشتوں ان کو پکڑ دو اور ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تین وہ لوگ ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو گرم کیا جائے گا، اور سب سے پہلے ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو اتنے کڑے اور شدید محسوس کے بعد اگر کوئی شخص ریاکاری کے منہج پر قائم ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جو اسلام کا جذبہ ہے اور ایمان کی بنیادیں ہیں، تو ان میں کہیں نہ کہیں جھول ہے. نظر ثانی کرے، چیک کرے اپنے آپ کو، کہاں کمی ہے اور کہاں جھول ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ ان تین چیزوں کے بارے میں ایک مومن کے دل میں خیانت اور غلطی آ ہی نہیں سکتی. اور دوسری چیز، والنصح لائمت المسلمین، جو مسلمان حکام ہیں ان کی خیر خواہی کرے. خیر خواہی کے بہت سے معنی ہیں. خیر خواہی کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے. خیر خواہی کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ بغاوت کر کے اور خروج اختیار کر کے فتنہ بپا نہ کرے، کیونکہ فتنہ دین اسلام میں قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور معصیت ہے. خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ یقودکم بکتاب اللہ و سنت رسول ہی، کہ تمہاری قیادت وہ کتاب اللہ سے کرے اور سنت رسول سے کرے، تو پھر ان کی سما اور اطاعت کرو. ہاں اگر کتاب و سنت سے قیادت نہیں کر رہا تو سما اطاعت نہیں ہے پھر، لیکن فتنہ بھی بپا نہیں کرنا. حکام کے چور اور حکام کے ظلم پر صبر کرنے کی تاکید آتی ہے، اور کسی قسم کے فتنے کو بپا نہ کرو. یہ سارے خیر خواہی کے معنی ہیں. تو اپنے حکام کی خیر خواہی کرے. اور ایک حدیث میں نصح المسلمین کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، تمام مسلمانوں کی، جو اس کے بھائی ہیں، برادران ہیں، جو عقیدے میں عمل میں اس کے تعلق دار ہیں، ان کا وہ خیر خواہ بن جائے. اور قطعاً کسی قسم کی بدنیت، دھوکہ دہی یا کوئی فریب کاری یا فراڈ کی نیت نہ ہو، بلکہ ہر لحاظ سے خیر خواہ ہو. شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے. جریر بن عبداللہ البجری کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ونصح لکل مسلم، میں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے نماز قائم کرنے کی، زکات دینے کی، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی. تو ہر مسلمان کی خیر خواہی پر پیغمبر اسلام صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے. اس بیعت کی حقیقت کیا ہے اور اس خیر خواہی کی حقیقت کیا ہے؟ اسی شریف جو اس حدیث کا راوی ہے رضی اللہ عنہ، اس کے ایک واقعہ ظاہر ہوتی ہے جس کو ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی نے اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ. غلام مارکیٹ میں چلا گیا، ایک گھوڑا دیکھا، پسند آ گیا، اس کی قیمت طے کی. گھوڑے کے مالک نے قیمت بتائی, انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی, وہ کمی پر آ گیا, 5,000 سے بات شروع ہوئی اور 3,000 پر سودا ہو گیا. غلام نے کہا کہ تم میرے مالک جریر کے پاس چلو تاکہ وہ گھوڑا دیکھ لیں اور پسند آنے پر آپ کو قیمت دے دیں. چنانچہ دونوں وہاں پہنچ گئے. جریر نے پوچھا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا کہ یہ 3,000 کا. گھوڑے کو دیکھا, اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے, اس کی پیشانی دیکھی, اس کے اعضاء دیکھے, اور اس کی جو بناوٹ اور خلقت تھی اس کی خوبصورتی دیکھی, تو فرمایا کہ یہ گھوڑا 3,000 کا نہیں ہو سکتا, یہ تو 5,000 کا ہے. پھر کہا کہ میں اس پر سواری کر کے دیکھتا ہوں. سوار ہو کے ایک چکر لگایا, اس کی چال دیکھی, اس کی دوڑ دیکھی, واپس آئے اور کہا کہ اس کی چال اور دوڑ ظاہر کرتی ہے کہ یہ 5,000 کا بھی نہیں بلکہ 7,000 کا ہے, اور 7,000 اس کی ادا کیے اور اس کو بھیج دیا. غلام حیران کہ میں لڑ جھگڑ کر قیمت کم کرائی تھی اور آپ نے زیادہ دے دی. انہوں نے فرمایا کہ گھوڑے میں واقعی وہ اوصاف تھے جو میں نے بیان کیے. اب یہ اس کا جو مالک بیچنے والا, یا تو اسے ان اوصاف کا علم نہیں تھا اور گھوڑے کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا, اور یا وہ مجبور تھا, اسے پیسے چاہیے تھے, لہٰذا وہ کم قیمت پر راضی ہو گیا. تو میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت کر رکھی ہے, تو میں دھوکہ دہی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہے خیر خواہی کی ایک مثال کہ اس طرح معاشرے میں خیر خواہی کا رواج ہو. پیغمبر اسلام نے جو مال بیچ رہا ہے اسے بھی ہدایت دی کہ اپنے مال کے کسی عیب کو چھپاؤ نہ, یہ بھی خیر خواہی. تو خیر خواہی کے یہ سارے امور ہیں, اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المسلم مرآۃ اخیہ, مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. آئینے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے عیب سے باخبر رکھتا ہے, تم میں یہ غلطی, تم میں یہ غلطی. اور اس مثال میں بڑی جامعیت ہے. آئینہ کس کے عیب کو ظاہر کرے گا؟ جو آئینہ دیکھ رہا ہے. جو آئینہ نہیں دیکھ رہا, آئینہ اسے اس کے عیب نہیں بتاتا, بلکہ آئینے میں اسی شخص کا عیب نظر آئے گا جو آئینہ دیکھ رہا ہے. تو ایک مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس شخص میں کوئی عیب ہو اسی کو آگاہ کرے آئینے کی طرح, نہ یہ اس عیب کا ڈھنڈورا پیٹے, دنیا میں اس کی تشہیر کرے کہ فلاں میں یہ عیب ہے. یہ اس حدیث کے متقاضیات کے خلاف ہے اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کے جذبے کے خلاف ہے. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث کہ اس تعلق سے ایک مسلمان کے دل میں غل اور خیانت, عداوت اور کینہ اور حسد آ ہی نہیں سکتے. حکام کے ساتھ خیر خواہی کے تعلق سے اس کے دل میں خیانت آ ہی نہیں سکتی, بلکہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان میں کوئی غلطی ہو تو بجائے اس کے اس کی تبدیلی کے مثال میں کریں, اس کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں, کیونکہ تبدیلی کا عمل بھی بعض اوقات فتنے کا باعث ہو سکتا ہے اور خون دینی کا باعث ہو سکتا ہے, املاک کے ضیاع کا باعث ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ, جیسے امام احمد بن حنبل اور قاضی فضیل بن عیاض, ان دونوں سے قول مروی ہے کہ لو کان لنا دعوۃ مستجابہ لجعلتها لامیر المؤمنین, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعائیں مستجاب دے دے, ہمیں آگاہ کر دے کہ تمہاری فلاں دعا میں قبول کر لوں گا, فلاں موقع پر تمہاری مانگی ہوئی دعا قبول کر لوں گا, تو بجائے اس کے ایک دعا ہم کریں وہ دعا ہم اپنے حاکم فخر کو دے دیں گے, امیر المؤمنین کو دے دیں گے. امام احمد بن حنبل یہ فرما رہے ہیں, حالانکہ امام احمد بن حنبل پر وقت کے حاکم نے کوڑے برسائے تھے, پابند سراسر کیا تھا, جیل میں جھونک دیا تھا اور کوڑے مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا. آپ پر بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے تھے اور تر دن جلاد مقرر ہوتے تھے, 10 جلادوں کی ڈیوٹی ہوتی, ایک جلاد پوری قوت سے ایک کوڑا مارتا اور پھر سانس لینے کے لگ بیٹھ جاتا, پھر دوسرا تازہ دن جلاد آتا اور وہ پوری طاقت سے دوسرا کوڑا مارتا اور پھر وہ سانس لینے کے لیے الگ بیٹھ جاتا, پھر تیسرا جلاد آتا. ایک بار ان کے بیٹے نے پوچھا, ابا جان ایک وقت پر ایک وقت میں آپ پر کتنے کوڑے پڑتے؟ فرمایا کہ ایک دن کوڑے میں نے گننا شروع کیے, 36 تک گن سکا, پھر بے ہوش ہو گیا. یہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک مستجاب دعا کا موقع دے دے کہ تمہاری فلاں وقت دعا قبول کر لوں گا, تو وہ دعا میں خود نہیں مانگوں گا بلکہ اپنے امیر کو دے دوں گا, اپنے حاکم کو دے دوں گا, کہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور تمہارے امور زیادہ وسیع ہیں, تم یہ دعا کر لو, یہ دعا مانگ لو. ہی خیر خواہی. تو فرمایا کہ اگر اس تعلق سے بھی صرف مسلمان کے دل میں کوئی ذل اور خیانت ہے تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے, مسلمان حکام کے ساتھ خیر خواہی کرے, ان کے امور اگر ناپسندیدہ ہو تو بجائے تبدیلی کے ان کی ہدایت اور استقامت کی دعا کرے, ان کے لیے ثواب کی دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہدایت دینے پر قادر ہے. اور تیسری چیز یہ ہے وضو میں جماع دے, مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمتا رہے اور چمتا رہے, الگ نہ ہو. جماعت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا معنی جماعت کا جماعت کبرا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی خلافت ہو, پوری دنیا پر نہ ہو لیکن جہاں جہاں تک اسلام کا دائرہ کار ہے وہاں وہاں تک خلافت کی وسعت ہو. تو یہ جماعت عم اور خلافت کبرا اور جماعت عظمہ ہے, اس کے ساتھ چمٹا رہے اور اس سے الگ تھلگ نہ ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے محلوں کی سطحوں پر جماعتیں ہیں. ایک مسجد میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اس مسجد میں آنے والے لوگ ایک جماعت کی شکل رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ لگا رہے, ساتھ چمٹا رہے, ان سے الگ نہ ہو. دیکھا جاتا ہے کہ ہر محلے میں ہر مسجد کے تعلق سے کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں, الگ تھلگ زندگی بسر کرتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو مسجد تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی عذابت لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر سے بھی ہوتی ہے اور مساجد تک میں حاضر نہیں ہوتے. یہ اس حدیث کے منافی ہے. اگر یہ حقیقت ہے اور یہ کیفیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس تعلق سے کسی مسلمان کا دل خیانت کا اور دھوبے کا شکار نہیں ہو سکتا, اور اگر ہے تو اپنے عقیدے پر اپنے ایمان پر وہ نظر ثانی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوں الگ تھلگ ہو جاتا ہے وہ بہت سے نقصانات کا متحمل ہوتا ہے. ایک ہی اس کے ایمان میں جھول ہے, اس کے عقیدے اور دین میں جھول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ, مسلمانوں کی دعائیں تو ہر مسلمان تک چاروں طرف سے پہنچتی ہیں, ہر جہت سے پہنچتی ہیں. مسلمانوں کی دعائیں تو اپنے بھائی کو گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے, بلکہ ہر سمت ہر جہت سے, اوپر سے نیچے سے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, ہر طرف سے مسلمانوں کی دعائیں اپنے بھائی کو گھیر لیتی ہیں. اور ایک شخص اگر کٹ جائے گا اور جماعت کے ساتھ تعلق نہ رکھے گا تو ان دعاؤں سے محروم ہو جائے گا, اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. آپ نہیں جانتے یہ دعائیں کب پہنچ رہی ہیں, کس وقت پہنچ جائیں اور کیسی کیسی دعائیں پہنچیں, ان دعاؤں کو اللہ قبول کر کے کیا کیا صلہ عطا فرما دے, بلکہ آخرت میں کیا کیا درجات اس انسان کے لیے تیار فرما دے, کس قسم کی نعمتیں تیار فرما دے, اس کا اس حقیقت کا انسان کو علم نہیں ہے. لیکن دعائیں مفید بہت ہیں. ایک نماز ہی آپ لے لیجئے, ایک نماز میں کس قدر دعاؤں کی وسعت ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہے. آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. ہم سب کون؟ ہم سب جماعت والے اس مسجد میں موجود اور جمع ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے سے استعانت کرتے ہیں. یہاں جمع کے سیلے کے ساتھ ایک جماعت کا تصور ہو رہا ہے, اور آگے اہدنا الصراط المستقیم دعا میں وسعت اور عمومیت ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ, استقامت عطا فرما دے, صراط مستقیم عطا فرما دے. یہ دعا پوری جماعت اور پوری امت کے لیے, پوری جماعت کے لیے. تو جو شخص جماعت سے چمٹا ہوا ہے اسے اس کا اثر حاصل ہوگا, اور جو شخص جماعت سے الگ ہے اسے یہ دعا حاصل نہیں ہوگی. یہ دعا چاروں طرف سے انسان کو گھیرتی ہے, اسے گھیرتی ہے جو جماعت کا حصہ ہو, جو جماعت سے منسلک ہو, جو کٹ جائے, الگ ہو جائے, اعتزاز اور تنہائی کی زندگی بسر کرے, اسے یہ دعا نہیں پہنچے گی. تشہد بڑا اہم ہے. ابن مسعود کی حدیث رضی اللہ عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم التشہد کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے ایسے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے, کہ ایک ایک حرف ہم کو یاد دلاتے, ایک ایک حرف یاد کراتے. اس طرح ہمیں تشہد کی تعلیم بھی دیتے کہ ایک ایک حرف کا خیال رکھو. اس تشہد میں کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ سلامتی عطا فرما ہمیں اور اپنے سارے نیک بندوں پر. یہ دعا وسعت اور عمومیت ہے, تمام نیک بندوں کی سلامتی کی دعا ہے. یہ کسے حاصل ہوگی؟ جو اس جماعت سے منسلک اور چمٹا ہوا ہے, اور جو الگ ہے اسے یہ دعا حاصل نہیں ہوگی. سارے نیک بندوں پر سلامتی عطا فرما. محدثین کا اس سے استنباط ہے کہ ایک شخص کا نیک ہونا ضروری ہے. جو نیک ہوگا صالح ہوگا اسی دعا پہنچ رہی ہے. کہاں سے؟ جہاں جہاں مانگی جا رہی ہے، مشرق میں، مغرب میں، عرب میں، عجم میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، حج کے موقع پر، عمروں کے موقع پر، جہادوں کے موقع پر، جہاں جہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے وہاں وہاں سے یہ دعا اس شخص کو پہنچ رہی ہے جو نیک ہے. اور جو نیکی کے منہج پر قائم نہیں ہے وہ اس دعا سے محروم ہے. اور آخر میں مسلمان سلام پھیرنے سے پہلے نماز ہی میں دعا کرتا ہے، رب اغفر لی والے والدین ولی المؤمنین، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے اور سارے مومنین کو. یہ بھی اجتماعی دعا ہے سب کے لیے. تو اس دعا سے کون محدود ہوگا اور کون مستفید ہوگا؟ جو اس مسلمان جماعت کا حصہ ہے جس میں اعتدال اور الگ زندگی بسر کرنے کا منج آ گیا، جماعت سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا، وہ اس دعا کی برکات سے محروم ہے. سارے مومنین کے لیے دعا، جو پوری اس جماعت میں شریک ہے ان سب کے لیے دعا. اور جو اس منہج پر قائم ہے دنیا میں کہیں بھی ہو، اگر وہ اپنے مقام پر جماعت حقہ سے منسلک ہے تو وہ اس دعا کا مستحق ہے. اور جو اعتدال کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کٹ جاتا ہے وہ اس دعا کے ثمرات سے محروم کر دیا جاتا ہے. بلکہ دین کی سماحت یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں وہ بھی اجر کے مستحق ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر مومن کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اب آپ غور کریں کتنے اربوں اور خربوں مومن ہیں جو گزر چکے اور کتنے آج موجود ہیں اور کتنے قیامت تک آئیں گے. سب کے لیے دعا کی جا رہی ہے. نبی اسلام بعض اہم موقعوں پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، مومنین کو معاف فرما دے، مومنات کو معاف فرما دے، مسلمین کو معاف فرما دے، مسلمات کو معاف فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو معاف فرما دے اور جو فوت ہو چکے ان کو معاف فرما دے. کتنا وسیع دائرہ کار ہے. اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے دعا مانگنے والے کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا. اور یہ دعا دن میں کتنی بار مانگتے ہیں تو ایک دن میں میرے خیال کے مطابق اربوں اور خربوں گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اربوں اور خربوں نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں. یہ دین کی سماحت اور برکت ہے. تو اس جماعت کے ساتھ منسلک رہنے میں بڑی برکات ہیں اور بڑی خیرات ہیں اور بہت زیادہ محاسن ہیں. بلکہ ایک اور بات آخر میں عرض کروں گا، نماز با جماعت میں جو سخت بندی ہے، قدموں سے قدم ملاؤ اور کندھوں سے کندھے ملاؤ، اس کی حکمت شریعت نے بیان نہیں کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم دوری پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، رنجشیں اور کینے پیدا ہو جائیں گے. تو صرف جوڑ کے رکھو، ملا کر رکھو. اس کے فوائد بہت ہیں. من بصل صفا بصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو شخص کسی صف کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے. تو صف کو جوڑنے کے فائدے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین قدم کون سا جو انسان اٹھاتا ہے. انسان بہت سی جگہوں پر جاتا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں نماز با جماعت کے لیے، حلال کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، دعوت دین کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ سب قدم اٹھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قدموں میں سب سے بہترین قدم کون سا ہے جو انسان اللہ کے لیے اٹھاتا ہے. فرمایا کہ سب سے بہترین قدم وہ ہے کہ ایک شخص اپنے سامنے ٹوٹی صف کو دیکھے اور وہ قدم بڑھا کر اس صف میں داخل ہو جائے اور ٹوٹی صف کو جوڑ دے. فرمایا کہ یہ قدم سب سے بہترین قدم ہے. مسجد میں جانے والے سے بہتر، مجاہد فی سبیل اللہ سے بہتر، مبلغ دین سے بہتر، یہ قدم سب سے بہترین ہے کہ ٹوٹی صف کو قدم بڑھا کر صف میں داخل ہو کر جوڑ دے. صف بندی کی کیفیت کیا ہے؟ انس بن مالک کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کنا نرزق الاقدام بالاقدام والمناقب بالمناقب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اپنے قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے تھے. پیغمبر علیہ السلام اس کی تحریض کرتے، ترغیب دے، تراسو مل کر جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے سیسا بنائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اختلاف نہ کرو. فإنی أراکم من وراء ظهری، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میرے پشت پر جو مہر نبوت ہے اس مہر نبوت سے میں تمہاری صف بندی کو چیک کرتا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہاری صف بندی کیسی ہے. اتنی اس کی ترغیب ہے. اس کی حکمت بیان نہیں ہوئی، لیکن ایک ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان جب مسجد میں آئیں گے اور ساتھ چپک کر کھڑے ہوں گے, قدموں سے قدم جوڑ کر اور کندھوں سے کندھے جوڑ کر کھڑے ہوں گے, تو پوری نماز اللہ کا ذکر ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سلام پھیرنے تک. تو اس جسم کو جوڑنے میں ایک دوسرے کی برکت ایک دوسرے میں داخل ہوگی, ایک دوسرے کا پڑھنا داخل ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی کو دم کیا کرتے تھے تو اپنی زبان سے اذکار پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ مریض پر پھیرا کرتے تھے, ان پڑھنے والے کے جسم جس پر پڑھا جا رہا ہے ان کے ساتھ ٹچ ہو, ساتھ جڑا ہوا ہو. تو اس طرح پڑھنے والے کا جو عمل ہے اور اثر ہے وہ اس پر داخل ہوگا, اس میں شرائط کرے گا. اس پر بہت سے نصوص موجود ہیں. تو میرا خیال یہ کہ سرپندی کی حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک مسجد میں لوگ باجماع شریک ہوں, قدم سے قدم چپکا کر کھڑے ہوں, جوڑ کر کھڑے ہوں اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں, پھر پوری نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. تو سب کا پڑھنا اس قدم جوڑنے اور کندھے جوڑنے کی برکت سے ایک دوسرے میں داخل ہوگا اور لوگ اس سے محدود مستفید ہوں گے. یہ بھی ایک جماعت کا فائدہ ہے. اور جو شخص اس طرح کٹ جائے, مسجد کو بھی چھوڑ دے, وہ ان تمام خیرات سے, ان تمام برکات سے اور دین کی سماحتوں سے محروم ہو جاتا ہے, بلکہ شیطان کے چنگل میں ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے ایک بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے اور وہ جلدی بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے, اس طرح جو شخص ایک جماعت سے الگ ہو جائے وہ جلدی شیطان کے مکر, اس کے فریب اور اس کی تدلیل کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں خیانت آ ہی نہیں سکتی, کسی مسلمان کے دل میں عداوت اور کینہ آ ہی نہیں سکتا. اور اگر ہے, کوئی نہ کوئی خیانت موجود ہے, کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے, تو اس کے ایمان اور اسلام میں کہیں نہ کہیں جھول ہے. اس پر نظر ثانی کریں, اس کو چیک کر کے رکھیں, اس کی جانچ اور پڑتال کریں تاکہ اس ناقابل برداشت خامی اور کمی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. حدیث کا آخری حصہ باقی رہ گیا, وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. اللہ پاک ہم کو دین کا فہم عطا فرما دے, عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے, علم نافع عطا فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی احادیث کا جو فہم دین کا مدار ہے ان کے حصول کا شوق عطا فرما دے, ان پر عمل کا شوق عطا فرما دے, ان کو یاد کرنے کا شوق عطا فرما دے اور ان کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ آگے منتقل کرنے اور پہنچانے کا شوق عطا فرما دے. اتنی بڑی یہ برکت ہے کہ اور کوئی برکت اس طرح اس پہرائے میں بیان نہیں ہوئی. اتنی بڑی یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اور کسی عمل کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. وبعد, یہ بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں پوچھا گیا ہے, اگر اس سے کوئی چیز خریدی جائے تو اس حد تک جواب ہے, اور اگر اس کارڈ کے بدلے بینک سے کیش لیا جائے تو یہ ایک سودی معاملہ ہو جائے گا, واللہ اعلم. دوسری بات یہ کہ ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص مجھے جنریٹر دیتا ہے, اس کی کیش قیمت 5 لاکھ روپے ہے اور مجھے قسطوں پر وہ 8 لاکھ میں دے رہا ہے, اس وقت جائز ہے یا نہ جائز؟ قسطوں پر کاروبار جائز ہے, اس میں کچھ شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے وہ واضح ہو کہ کیا چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی قسطیں معلوم ہوں, کتنا وقت ہے اور کیا قیمت ہے ادھار کی. تیسری چیز یہ ہے کہ درمیان میں کسی قسم کی ایسا جھول نہ آ جائے, کوئی بہام نہ آ جائے جو پہلے طے شدہ نہیں تھا, بلکہ جو چیز طے ہو گئی, تحریر میں آ گئی, آخر وقت تک اس کو نبھایا جائے اور وفاداری کی جائے, اور بعد میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو پہلے تیاری ہوئی تھی اور اس کو ابہام میں رکھا گیا اور بعد میں اس کو پیش کر دیا گیا, بلکہ طے شدہ امور کے تعلق سے وہ چیز اسی طرح ہو اور سودا اسی طریقے پر قائم ہو, قیمت بھی وہی ہو اور مدت بھی وہی ہو, تو پھر ان صورتوں کے ساتھ وہ سودا جائز ہے. آج کا اعلان کراچی کے ایک ادارے کے لیے، ایک نیا ادارہ بنا ہے اختر کالونی میں، معاہد الناصر کے نام سے، ہمارے جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور داعی عبدالغفار حازم صاحب اس کے بانی اور مدیر ہیں، اور علاقے کی جماعت اسے پوری طرح بحمد اللہ شریک ہے، اور طلبہ وہاں پہنچ چکے ہیں، تعلیم شروع ہو چکی ہے. البتہ طلبہ کی رہائش کے لیے ابھی کمرے نامکمل ہیں، ان کی تعمیر ابھی جاری ہے اور کچھ اور تعمیری کام باقی ہیں. تو ایک صدقہ جاری ہے، جو تعمیری کام ہم اس میں شامل ہو جائیں، جب تک وہ کام باقی ہے اس وقت تک اس کا اجر ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ میں شریک ہونے کا موقع ہے. میں تمام ساتھیوں کو دعوت دوں گا کہ آپ اس میں تعاون کریں، بلکہ آپ کے علاقے کا یہ ادارہ ہے، آپ خود جائیں، وہاں پہنچیں، دیکھیں، پھر تعاون کریں. انشاءاللہ باعث برکت ہوگا، اور یہ نفقہ انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہوگا، اور علم اور تعلیم کی سرپرستی میں ممد و معاون ہوگا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی، ایک ساتھی نے بھی بتایا کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے. اور بہت سے دوست پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما دے اور سب کو سلامتی عطا فرما دے، دین کی بھی، دنیا کی بھی، اور ایمان کی بھی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.